الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد المسلمين النبوي ورحمة الله على أعضائه قبل وصیت کی تاریخ اور وصیت کے سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہے. پچھلے ہفتے اس مسئلے پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. جو آدمی وصیت کرے گا اس میں چند باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، جب آدمی بالغ ہو نابالغ کی وصیت ایک مقام پر کھڑی ہے جس کی تبدیل آ سکے. نمبر دو، یہ کہ حافظ اس لیے پاگل آدمی، بے ہوش آدمی، نشے میں مست آدمی اور نیند کی حالت میں سویا ہوا آدمی نظر کوئی وصیت ہوتا ہے یا بیان کرتا ہے تو وہ وصیت بالکل بے کار ہے. نمبر تین، یہ کہ وصیت اپنے اختیار سے کی جائے. چنانچہ اگر کسی کو جبرن وصیت کروائی جائے تو بے کار ہے. اور نمبر چار، یہ کہ وصیت ایسی حالت میں نہ کی جائے کہ آدمی خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو زخمی کر چکا ہو. زخمی کرنے کے بعد اور موت آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو وصیت کی جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے. البتہ اگر خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا، ارادہ کر لیا ہے ابھی اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا، جس وقت سے وصیت کی جائے گی وہ صحیح ہے. لیکن زخمی کر دینے کے بعد زہر کھا لیا یا کوئی اور زخم پہنچایا، اس کے بعد جو وصیت کی جائے گی وہ بیکار ہے. اور یہ آدمی کس طرح وصیت کر سکتا ہے جس میں چاروں شرطیں ہوں، یعنی بالغ، عاقل، اختیار کے ساتھ اور عام حالات میں طبعی موت مرنے والا کس طرح وصیت کرے گا؟ اس کی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی. اب یہ مسئلہ ہے کہ آدمی جو وصیت کرتا ہے تو اپنی وصیت پر عمل کرانے کے لیے وہ کسی اور کو مقرر کرے گا کہ میں یہ وصیت تو کرتا ہوں کہ میرا بھلا کام ہو جائے، میرا بھلا کام ہو جائے، میرے مال کو اس طرح خرچ کیا جائے. لیکن یہ ذمہ داری وہ کس کے حوالے کرے؟ جو اس نے وصیت کی ہے، جو اس نے اعلان کیا ہے، جو اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلا فلا کام انجام پائے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تو اگر مرنے والا کسی کو مقرر کر کے نہیں گیا، بس فقط اعلان کر دیا کہ ایسا ہونا چاہیے اور کوئی اندازہ بھی نہیں لگ رہا کہ اس کا ارادہ کس آدمی کے بارے میں تھا، کس کو وہ یہ ذمہ داری سونپتے جا رہا، تو اس صورت میں اس وصیت کا اختیار حاکم شرع کو ہوتا ہے. یعنی حاکم شرع کے فرائض میں ڈیوٹیز میں سے ایک یہ بھی کہ اس قسم کی وصیت پر وہ عمل کروائے، یا وہ خود عمل کروائے یا اس کا جو وکیل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی وصیت پہ عمل کروائے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب مرنے والے نے ایک وصیت کی، اپنے خواہش ظاہر کی، چاہے وہ وصیت اس کے مال کے بارے میں ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں. یہ دو قسمیں وصیت کی اس سے پہلے آ چکی. اگر اس نے کسی کو مقرر نہیں کیا اپنی وصیت پر عمل کروانے کے لیے، کسی کے سپرد کی ذمہ داری نہیں کی، تو اس کا معاملہ حاکم کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر وہ کسی کو مقرر کر کے جا رہا کہ میرا مال ہے، کھلا کھلا آدمی میں اس طرح تقسیم کروا دینا، یا میرے مرنے کے بعد اس طرح سے میری نماز پڑھوا دینا، اس طرح سے میرا روزہ رکھوا دینا، یا اس طرح سے مجھے کھلا مقام پہ دفن کرنا، یا میری میت کو کربلا منتقل کروا دینا، اگر وہ کسی کو مقرر کر کے جا رہا تو وہ آدمی اسے مقرر کیا جاتا ہے، اسے ہماری فقہ اصطلاح میں وصی کہا جاتا ہے. وصی یعنی وہ آدمی جو کسی کا جانشین بن رہا ہے، اس کی وصیت پر عمل کروانے کے بارے میں. یہ لفظ ہمارے مجالس میں اور اذان میں اکثر آتا ہے، وصی اور رسول اللہ. تو وصی کا مقصد ہے وہ جانشین، وہ نمائندہ، وہ نائب جسے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ مرنے والے کی وصیت پہ عمل کروائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مرنے والے نے فقط ایک اعلان کر دیا اور کسی کو مقرر نہیں کیا، تو اس صورت میں تو خود بخود حاکم شرع وصی بن جاتا ہے. اب خود بخود حاکم شرع کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ وصی بن جائے ہر مرنے والے کا. لیکن اگر وہ مقرر کر کے گیا ہے مرنے والا خود ہی کہ میں یہ کام بنا آدمی کے سپرد کر رہا ہوں، تو اسے وصی کہا جائے گا اور اس میں بھی تین چار باتیں ہونا چاہیے. نمبر ایک یہ جسے وسیع بنا رہے ہیں وہ بالغ. اگر اس نابالغ بچے کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کاموں کو اس طرح انجام دے, تو یہ وصیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. البتہ اگر اس قسم کی وصیت کر کے جائے کہ میں بلا بچے کے بارے میں جو نابالغ ہوں اسے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ کھلا کام کرے اپنے بالغ ہونے کے بعد, یعنی وصیت کے اندر وہ یہ نہ کہے کہ میرے مرنے کے فوراً بعد یہ کام ہو, بلکہ یہ کہے کہ میں یہ کام مثلاً میرا بیٹا ہے میری بیٹی اس سے وصیت کرتا ہوں کہ یہ کام کرے, لیکن وہ ابھی نابالغ ہے, 2 سال 3 سال بعد جب وہ بالغ ہو جائے گا تب یہ کام کرے, تو اس صورت میں یہ وصیت صحیح ہے. مگر اس پر عمل جو ہے وہ معطل رہے گا, پینڈنگ میں رہے گا, جب وہ آدمی بالغ ہو جائے گا جس کے بھی وصیت کی گئی ہے تب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو پھر پر بات وہیں پر پہنچی کہ جس کے سکول کی اپنے جانکاری دی جائے اسے بالغ ہونا چاہیے. نمبر دو یہ کہ وہ حافظ, کسی پاگل آدمی, کسی مست آدمی, کسی بے ہوش آدمی کے بارے میں کہہ جائے کہ وہ وصیت کرے تو یہ غلط, وہ اس وصیت پر عمل کرے تو یہ غلط. نمبر تین یہ کہ ہر ممکن احتیاط یہ ہو کہ وصی جسے بنائے وہ مسلمان ہے. آقا خمینی کے نزدیک تو بہرحال اس کو مسلمان ہونا چاہیے. آقا کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کا تعلق کسی مسلمان سے, مثلاً کہا جائے میری نماز پڑھوا دو, میرا روزہ رکھوا دو, تو پھر یقیناً اس آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے. لیکن ایک ایسا کام ہے جس کا تعلق کسی مسلمان سے نہیں, وصیت کی کہ اقوام متحدہ کا کھلا ادارہ جو بہت سارے خیراتی کام کرتا ہے اس کو اتنے پیسے میری جانب سے دے دینا, تو اب یہ جو وصیت ہو رہی ہے یہ کسی مسلمان سے نہیں ہو رہی, کسی اسلامی کام کے بارے میں نہیں ہو رہی, ایک ایسے کام کے بارے میں, ایک ایسی تنظیم کے بارے میں ہو رہی جو بہرحال کافروں کے ہاتھ میں, اس قسم کی وصیت میں کافر کو وصی بنایا جا سکتا. لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ مسلمان اپنا وصی ہمیشہ مسلمان کو بنا, صرف ایک چھوٹ مل سکتی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کو وصی بنائے وہ سیما قابل بھروسہ. اب اس مقام پر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. آگے کے معنی وہ آدمی جو کسی قسم کا گناہ نہ کرتا ہو, لیکن موجودہ فرادے کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ مقرر کر کے جائیں وہ آگے ہی, بلکہ اگر وہ قابل بھروسہ, یہ معلوم ہے کہ یہ عادل تو نہیں, مگر اس قسم کے معاملات میں دھوکہ نہیں دے گا, پرہیز نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, پیسے نہیں کھا جائے گا, تو آپ اس کے حوالے یہ کام کر سکتے ہیں. مثلاً ابا کیا ہو گیا عادل اور قابل بھروسہ میں, مثلاً اگر عادل کی شرط لگائی تو ضروری ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو. جو عادل کی تعریف اس اعتبار سے اگر کسی عورت کے حوالے کام کر کے جا رہا ہے اور وہ بے پردہ, تو یہ وصیت غلط ہے. یا کسی ایسے مرد کے حوالے یہ کام کر کے جا رہا ہے کہ داڑھی کو منڈواتا ہے, تو یہ کام غلط ہے اگر ہم عادل کی شرط لگاتے ہیں. لیکن موجودہ مراجے کہتے ہیں کہ عادل کی شرط ضروری نہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی ہو جو مثلاً داڑھی کو منڈواتا ہو یا بے پردہ عورت, اس ایک گناہ کے علاوہ باقی وہ انتہائی دیانتدار ہیں, روپے پیسے کے معاملے میں, وعدے کے معاملے میں, کام کے معاملے میں. ہمارے سامنے کتنی ہی ایسی مثالیں کہ ماکان جہاں پر بے پردہ عورت ایک ہی اس میں غلطی ہے, لیکن باقی انتہائی دیندار داڑھی منڈوانے والا یہ ایک خرابی ہے اس میں, لیکن اپنے مالی معاملات میں وہ انتہائی دیانتدار ہوتا. تو اسی لیے فقہا کہتے ہیں, اگر یہ اختلاف ہے لیکن موجودہ دور کے مستحدین کہتے ہیں, جس کے ذمے جس کے سپرد آپ کی ذمہ داری کر رہے ہیں اس کا عادل ہونا تو ضروری نہیں ہے, یعنی اگر غیر عادل ہے, گناہگار بھی ہے, تب بھی وصیت صحیح, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ قابل بھروسہ ہو, دیانتدار, اس پر اطمینان ہو کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے گا. تو یہ چار شرطیں اس میں ہونا چاہیے جس کے حوالے مرنے والا کوئی کام کر رہا ہو, وہ بالغ ہو, عامل ہو, احتیاط یہ ہے کہ مسلمان ہو اور قابل بھروسہ ہو, چاہے عادل نہ بھی. لیکن یہ تو شریعت نے اختیار دے دیا کہ جس میں یہ چار باتیں ہوں اس کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی تین آدمیوں کے بارے میں مکروہ قرار دیا گیا کہ ان کو اپنا وصی نہ بنایا جائے. نمبر ایک یہ عورت, اگر عورت میں یہ چاروں باتیں پائی جائیں, وہ عادل بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے, وہ بالغ بھی ہے, وہ عاقل بھی ہے, تب بھی مکروہ ہے عورت کو اپنا وصی بنانا, کیونکہ وصیت میں عام طور پر جس قسم کے کام انجام دینا ہوتے ہیں اس میں عورتوں کا داخل نہ ہونا ہی ان کی عزت اور فرضے کے تحفظ کی ضمانت ہے. ایسے جائز تو ہے کہ اسلام عورت پر کوئی پابندی نہیں لگاتا گھر سے نکل کے کام کرنے سے, لیکن مکروہ ہے کسی عورت کو اپنا وصی بنانا. اسی طرح مکروہ ہے کسی نابینا آدمی کو اپنا وصی بنانا.
کسی اندھے آدمی کو اب اندھا آدمی ویسے تو بستی بن سکتا کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو آگے بھروسہ ہو بالے ہو آخر وہ بستی بن سکتا ہے لیکن مکرو ہے کہ کسی اندھے آدمی کے سپر یہ کام کیا جائے اور اسی طرح مکرو کہ آپ ایسے آدمی کو اپنا بستی بنائیں جو آپ کا وارث بھی بننے والا ہو مثلاً اپنے بیٹے کو یا اپنے والد کو یا اگر بننے والا لا اولاد ہے یعنی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بھائی کو جو بھی وارث بننے والا ہے اس کو وسیع بنانا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام بہرحال ان لوگوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. اب اگر ایک وارث کو وسیع بنایا گیا اور اسے مرنے والے کی کچھ مالی معاملات کو طے کرنا ہے اس کو پیسہ دو اس کو پیسہ دو, ہو سکتا ہے کہ وہ باوجود عادل ہونے کے یا قابل بھروسہ ہونے کے بہرحال ایک انسان اس کے قدم نکلنے کے امکان زیادہ ہیں کیونکہ وصیت پر عمل کرنے میں عام طور پر وارث کے حصے سے کچھ کٹے گا, یعنی اگر یہ وصیت نہ ہوتی تو یہ پیسے وارث کو مل جاتے. اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہی نہ جائے, اس کے ذہنی میں فرض کی جائے دسمکت شروع ہو جائے, شیطان غالب آنے کی کوشش کرے چاہے بامان ہو یاداری سے وصیت پر عمل کرے, مگر ہو سکتا ہے شیطان اس سے پہچان کون دیکھنے والا ہے کون خیال کرنے والا ہے کہ 400 یا 2000 ادھر ادھر کر جاؤں. اس لیے مکرو ہے کہ ایسا آدمی جو ہمارا وارث ہے یعنی جس کو ہماری جائیداد میں سے کچھ ملنے والا اسے وسیع نہ بنایا جائے, اس کو اس معاملے سے دور رکھا جائے. البتہ یہ بتا دیا جائے کہ خود وسیع بننا بھی ایک عبادت اس کا بھی ایک اجر و ثواب ہے, جو مرنے والا کوئی خواہش ظاہر کرے اور مسلمانوں کو کسی سے کہے کہ آپ میرے بعد ان کاموں کو انجام دے, وہ خود ایک ثواب بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے ہوئے ایک عبادت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی دوسرے کا وسیع بنے. تو خیر یہ تو بات ہو گئی کہ وسیع جو بنے گا اس میں کیا باتیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد یہ مسئلہ کہ وسیع کے اندر کن چیزوں کا ہونا مکرو. اب اس کے بعد یہ مسئلہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وسیعت ہمیشہ ایک ہی آدمی کو وسیع بنایا جائے, ایک آدمی کے مزید اپنے کام کو نمٹانے کے لیے کئی آدمیوں کو بھی اپنا وسیع بنا سکتا ہے کہ میں فلاں 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 3-4 آدمیوں سے کہتا ہوں کہ وہ میرے مرنے کے بعد اس وصیت نامے پہ عمل کروائیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے فرائض الگ الگ کریں. کہ مثلاً میں 3 آدمیوں کا نام لیا, ایک سے کہتا ہوں کہ وہ میرے نماز روزے کا خیال رکھتے, ایک سے کہتا ہوں کہ وہ میرے مالی معاملات کا خیال رکھتے, یہ بھی جائز ہے. اس طریقے سے بھی اپنی وصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. یہ بھی جائز ہے کہ 3-4 آدمیوں کو بیٹھ کر سارے اختیارات دے دیں, یا 3 آدمیوں کو میں وسیع بناتا ہوں کہ میرے یہ سارے معاملات آپ لوگ انجام دے دیں. تو وصیت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والا ہمیشہ اپنے مرنے کے بعد کسی ایک آدمی کے سپرد ذمہ داری کرے, ایک سے زیادہ کے سپرد بھی کر سکتا, اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے کاموں کے حصے کر کے ایک حصہ اس کو دے دے ایک حصہ اس کو دے دے, یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارے کام ملا کر 2-3 آدمیوں کے حوالے کر, اور یہ بھی کر سکتا ہے یہ وصیت کر جائے کہ میرا پہلے نمبر کا وسیع ہونا, اگر وہ مر جائے یا وہ کام نہ کر سکے یا وہ وصیت پر عمل نہ کرے تو اس کے بعد کھلا ہے اس کے بعد کھلا ہے. یہ بہرحال سب کرنے والے کی مرضی ہے, جس طرح سے چاہے اپنے وسیع مقرر کرے, اور جس طرح سے وہ مقرر کرے گا اسی کے مطابق اس کے وسیع کو اس کی بات ماننا پڑے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ یہ کہ اگر مرنے والے نے ایک سے زیادہ آدمی مقرر کیے اپنی وصیت پر عمل کرانے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کو اجازت دے دی کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ بھی یہ کام کر سکتا, یہ کہا کہ میرے یہ سارے معاملات ہیں کہ 2 آدمیوں کو میں زید اور بکر کو اجازت دے جاتا ہوں, یعنی وصیت کر جاتا ہوں کہ میرے وہ کاموں کو انجام دے, اور دونوں کو اختیار ہے, وہ چاہے تو یہ کام مل کر کریں چاہے تو وہ الگ الگ کریں. اس صورت میں وسیع کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کام کر سکتا. لیکن اگر مرنے والا کوئی بات ایسی نہ کرے, کوئی اجازت نہ, بس یہ کہے کہ 2 آدمی میرے وسیع, ان کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ الگ الگ کام کریں, تو اس صورت میں دونوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الگ الگ بغیر مشورے کے کام نہیں کر سکتے, بلکہ دونوں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا. اگر اس کی نمازیں بھی پڑھوانا تو دونوں مل کر طے کریں گے کہ کس آدمی کے حوالے یہ نماز کی جائے, اگر اس کا خون بھی نکال کے پہنچانا تو دونوں مل کے طے کریں گے کہ اس کا خون نکال کے پہنچایا جائے. مرنے والا اگر اپنی وصیت میں الگ الگ کام کرنے کی اجازت دے جاتا تو دونوں کو اختیار, جو آدمی جس طرح سے جاتا کام کر لیتا. لیکن اگر مرنے والا کوئی ایسی بات نہ کرے, بس 2-3 آدمیوں کے نام لے جائے, تو دونوں پر واجب ہے, تینوں پر واجب ہے, پانچوں پر واجب ہے کہ ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. اور اگر وہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے میں تیار نہ ہوں, بیٹھنے میں راضی نہ ہوں, ہر ایک یہ چاہتا ہوں میں اپنی مرضی سے کام کروں, تو اب یہ مسئلہ چلا جائے گا سیدھا ہاتھ میں شرح سے وسیع کے ہاتھ. ویسے تو حاکم شرع کے ہاتھ میں جائے گا, لیکن میں اپنے ماحول کے مطابق بات کر رہا ہوں. حاکم شرع کے وکیل کے ہاتھ میں جائے گا, اب وہ اس معاملے میں دخل دینا ان کے لیے ضروری ہے, وہ دونوں کو مجبور کر کہ تم دونوں ایک ساتھ مل کر یہ کام کرو. اور اگر ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے تو فرض کیجیے جیسے یہاں کا ماحول ہے, نہ کوئی طاقت ہے, نہ کوئی پولیس ہے, نہ کچھ, بلکہ فرض کیجیے طاقت بھی ہو جیسے ایران میں, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے تو حاکم شرع ان کو سزا تو نہیں دے سکتا ہے. مجبور کرے گا تم ساتھ جاؤ اور بیٹھو, میں حکم دیتا ہوں. نہیں مانے حاکم شرع کا حکم تو حاکم شرع پھر خود میں اس کو معذور کر دے گا, یعنی یہ حق ہے حاکم شرع کہ وہ اس کو معذور کر دے گا کہ جو ساتھ بیٹھنے پر تیار نہیں. مرنے والا کہہ کر گیا کہ میری وصیت میں زید اور عمر مل کر عمل کروانا, حاکم شرع نے دیکھا کہ زید جو ہے وہ بلا وجہ اس معاملے کے اندر زیادتی کر رہا ہے اور یہ ساتھ مل کر بیٹھنے پر راضی نہیں ہے. اب مرنے والے کی وصیت کو توڑ دے گا حاکم شرع اس معاملے میں اور کہے گا میں زید کو معذور کرتا ہوں, اسے ہٹا دیتا ہوں. اب یہ وصیت خالی عمر ہے, عمر اس کو انجام دے, یا اپنی طرف سے کوئی آدمی دے دے گا کہ تم دونوں میں سے انجام دے. اگر فرض کیجیے دونوں ہی آدمی دکھ گئے, یہ بھی اور وہ بھی دونوں طرف سے زیادتی, تو حاکم شرع پھر دونوں کو معذور کر دے, دونوں کو ختم کر دے, اور دونوں کو ختم کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے کسی آدمی کو لا کر رکھے گا کہ وہ اس وسیعت میں عمل کر رہا ہے. یہ مسئلہ یعنی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے حکومت شرعیہ کا اور اس کے حاصل کے حاصل. ایک مسئلہ یہاں پہ اور آتا ہے وہ یہ کہ اگر مرنے والے نے کبھی کسی کام کے سلسلے میں ایک آدمی کو وسیع بنایا کہ تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, لیکن کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیچارہ کیسے کر سکتا ہے, اسے اپنے بھی گھر کو دیکھنا ہے, اپنے بھی کام کرنا ہے, اس سے بھی کام کرے, یہ کیسے ممکن. تو اس صورت میں اگر کہ مرنے والا کسی ایک کو مقرر کر کے گیا, لیکن جب وہ آدمی دیکھے کہ یہ کام میرے بس میں نہیں اکیلے, تو اس صورت میں حاکم شرع اس کی مدد کے لیے دوسرا وسیع اپنی جانب سے مقرر کرے گا. مرنے والے کی خواہش تھی ایک آدمی یہ کام کرے, لیکن اب ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ حاکم شرع کے پاس جائے. البتہ اس سے پہلے ایک مسئلہ میں اور بتا دوں تاکہ یہ جو غلط فہمی کوئی پیدا ہو سکتی ہے وہ دور ہو. جب مرنے والا اپنی وصیت میں کسی کو مقرر کر کے جائے کہ تمہیں یہ کام کرنا, مقرر کر کے جائے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تو پھر وہی آدمی کام کر سکتا ہے, کوئی یہ کام کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. ہاں البتہ وصیت کے جملے سے, انداز سے, لہجے سے, طریقے سے پتہ چل جائے کہ مرنے والے کی اصل دلچسپی اس آدمی میں نہیں بلکہ اصل دلچسپی اپنے کام میں, مثلاً اس نے وصیت کی کہ میں زید کو وصیت کرتا ہوں وہ میرے مرنے کے بعد میری نمازیں پڑھوا دی, لیکن وصیت کے انداز سے یہ لگے کہ مرنے والے نے زید سے جو وصیت کی ہے تو اس کا اصل مقصد زید نہیں, اس کا اصل مقصد یہ کہ میری نمازیں ہو جائیں, میں بغیر نمازوں کے نہ رہنے پاؤں. زید ہو یا کوئی بھی پڑھوا دے, زید کا نام اس سے لکھا کہ ذرا بھروسہ تھا, ذرا قربت تھی, ذرا تعلقات. تو وصیت کے لہجے سے, تحریر سے, عبارت سے اندازہ ہو رہا کہ مرنے والے کوئی آدمی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جس کا نام لیا, اصل دلچسپی اس کو اپنے کام سے. تو اس صورت میں جس کو وصیت کی گئی ہے اسے اختیار ہے چاہے وہ کام خود کرے, چاہے اپنے کسی دوست سے کہہ دے کہ بھائی ان آدمی کی طرف سے اتنی نمازیں پڑھوا دینا کوئی اگر تمہیں اچھا آدمی مل جائے. لیکن اگر وصیت سے کچھ پتہ نہ چل رہا کہ مرنے والے کا ارادہ کیا, اس نے فقط نام لے کر کہا کہ فلاں آدمی میرا کام کرے, تو اب اس صورت میں جس کے حوالے کام کیا گیا ہے اسے حق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کسی اور سے کروا دے. اپنے دوست سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے ایک رشتے دار نے مجھ سے وصیت کی تھی نمازیں پڑھنے کے, میں کہاں ڈھونڈوں گا, تم کسی آدمی کو مقرر کر دینا, میں پیسے دے دوں. یہ غلط ہے. بلکہ کیا کہے گا, اگر وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکتا اپنے رشتے دار سے کہے گا کہ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نمازیں پڑھتا ہے تو اسے میرے پاس لے آؤ, کیونکہ میرے پاس ایک مرنے والے کی وصیت ہے. خود کو بلا کر خود یہ کام اس کے حوالے کرے گا, اپنے دوست سے یا ساتھی سے نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کام کروا دے. تو اگر مرنے والے کی وصیت سے کچھ پتا نہ چل رہا ہو کہ اس نے خاص کسی آدمی کو مقرر کیا یا اس کا مقصد صرف اس کا ساتھ ہو جانا ہے, کچھ پتا نہ چلے, تو جس کا نام لیا گیا ہے وہی یہ کام کرے. اب اگر وہ بیچارہ مجبور, ایک آدمی ایک وقت میں کتنے کام کر سکتا, مرنے والے نے تو 50-60 وصیتیں کر دی, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو. ٹھیک ہے, اس میں عبادت ہے, ثواب ہے, فضیلت, لیکن ایک انسان کی ایک طاقت بھی ہوتی. اب اس صورت میں اس کو اختیار ہے وسیع, خود سے اختیار نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے کچھ کہے کے وکیل کے پاس, اور کچھ کہے اور وکیل اس کی مدد کے لیے دوسرا آدمی اپنی طرف سے رکھ سکتا ہے. یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے چلے کہ مستحد کی ضرورت اسلامی معاشرے میں کہاں کہاں پہ جاتی اور کتنے اس کے اختیارات. مرنے والا کہہ کر گیا ہے کہ میرا کام فقط زید کرے, لیکن اب زید نہیں کر سکتا تو مستحق کو حق ہے کہ زید کے علاوہ عمر کو بھی مقرر کر دے کہ مرنے والے کی وصیت کے برعکس میں تمہیں مقرر کرتا ہوں تو کیا کر لیں آپ خود کرو. اسی طریقے سے اگر کبھی وصیت کرنے والے نے جسے مقرر دیا ہے اپنے بات کام کرانے کے لیے وہ مر جائے یا وہ پاگل ہو جائے یا وہ کافر ہو جائے, یعنی وہ یہ شرائط ہیں وہ ختم ہو جائے, یا وہ بالکل بدیانت بن جائے, زندگی اس کی بدل جائے, وہ جو چار شرائط ہیں وہ اس میں سے ختم ہو جائے. اب بالغ سے نابالغ تو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ مر گیا یا یہ استفا تھا بالکل ہی بے اعتبار آدمی بن گیا یا کافر ہو گیا, تو اس صورت میں جیسے ہی یہ شرطیں اس میں سے ختم ہوں گی ویسے ہی وہ اپنے عہدے سے معذور ہو جائے گا. اب جب وہ عہدے سے معذور ہو گیا تو مرنے والے کی وصیت پر کون عمل کرا؟ مرنے والے نے زید کو کہا تھا تم یہ کام کرنا, زید کافر ہو گئے, زید پاگل ہو گیا, زید مر گیا, اب یہ وصیت چلی جائے گی مستحق کے پاس اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس وصیت پہ عمل کروائے گا. اب یہاں پر آخر کے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ مرنے والے نے جس آدمی نے خود کی ذمہ داری کی کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے, وہ آدمی اس کام کو انجام دے رہا, مثلاً طے کر گیا تھا کہ میں ایک لاکھ کی جائیداد چھوڑ رہا, 30,000 روپے تم میری جانب سے کھلا کھلا مقام پہ خرچ کر دینا. یہ 30,000 اس آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ جو یہ کام کر رہا, لیکن یہ پیسے اس کے ہاتھ سے ضائع ہو گئے, چوری ہو گئے, ڈاکہ پڑ گیا, ختم ہو گئے, کچھ اور ختم ہو گیا, آگ لگ گئی, جل گئے پیسے. اب کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ یہ پیسے اس کے ہاتھ میں آ کر ختم ہوئے ہیں اس لیے اپنی جیب سے یہ پیسے ڈالے اور مرنے والے کی وصیت میں عمل کروائے؟ تو اس میں شریعت کا پرانا اصول چلے گا امانت کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا امانت کے بارے میں ایک مسئلہ تھا کہ سوائے سونے چاندی باقی جتنی امانتیں بھی کوئی آدمی رکھواتا ہے آپ کے پاس آ کر, اگر آپ نے اس میں سختی نہیں, آپ نے اس میں افراد و تفریح نہیں کی, آپ نے اس میں کوتاہی نہیں, آپ نے اس میں لاپرواہی نہیں, آپ نے اپنی حد تک احتیاط کی اس امانت کے بارے میں, پھر کوئی ناگہانی آفت آ گئی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں. یہی مسئلہ خون کے پیسے میں ہے, یہی مسئلہ زکات کے پیسے میں ہے, یہی مسئلہ امانت کے بارے میں ہے, یہی مسئلہ آگے کے بارے میں ہے, یہی مسئلہ وسیعت کے بارے میں, کہ آپ نے اپنی حد تک پوری احتیاط کی لیکن اس کے بعد کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ وہ چیز جو تھی وہ ختم ہو گئی, آپ نے اپنی حد تک تالے میں رکھا تھا, حفاظت کے ساتھ رکھا تھا, پھر ایک دم سے چوری ہوئی جاتا پڑ گیا, یا آپ کو مرنے والے نے وسیعت کی میرے پیسے لے جا کر خون کے فقیروں میں تقسیم کرنا, آپ پوری احتیاط کے ساتھ لے جا رہے تھے, راستے میں ضائع ہو گئے, اپا پڑ گیا, پولیس حکومت نے ضبط کر لیا, بالکل مجبور ہو گئے وہ دوسری بات. لیکن اگر لاپرواہی اور کوتاہی آپ کی طرف سے اٹھا کے یوں ہی ڈال دیا, یوں ہی پھینک دیا اور کسی نے اٹھا کے ضائع کر دی ہے تو ذمہ داری وسیع پر ہوگی, اسے اپنی جیب سے یہ پیسے دینا پڑے. اور اب اس سلسلے کا بالکل آخری مسئلہ وسیع کے بارے میں, یعنی وہ آدمی جسے مقرر کیا گیا. اب تک تو آپ نے دیکھا اس آدمی کی ذمہ داریاں کیا, اب یہاں پر ایک آخری مسئلہ آتا کہ اگر مرنے والا کسی کو اپنے بعد مقرر کر رہا ہو کہ فلاں آدمی یہ کام انجام دے, تو کیا جسے مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے یہ ذمہ داری قبول کرنا واجب ہے؟ وہ بن گیا, وہ مجبور ہو گیا بیچارہ, یا اسے حق ہے کہ چاہے تو انکار کر دے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اس نے سارے زحمتوں میں جو ثواب لینا چاہتا ہے اس کی بات تو دوسری ہے, لیکن ایک عام آدمی اس کی زحمتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, تو کیا اسے حق بھی ہے انکار کرنے کا کہ میں تمہارا وکیل نہیں بنتا یا حق نہیں؟ تو اب اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کسی کو اپنی جگہ اپنے بعد اپنے کاموں کے لیے وسیع بنایا, ذمہ دار بنایا کہ تمہیں یہ کام کرنا, مرنے والے کی زندگی میں اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں یہ عہدہ قبول نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں, تو ٹھیک ہے, یہ اختیار ہے. پھر اگر مرنے والا پھر بھی اسی کا نام لکھے تو اس کے مرنے کے بعد اس پر کوئی ذمہ داری نہیں, میں منع کر چکا تھا, میں انکار کر چکا تھا, پھر اس نے کیوں نہیں مانا؟ لیکن اگر اس نے مرنے والے کی زندگی میں انکار نہیں, اس وقت تو راضی ہو گیا یا اس وقت تو خاموش رہا, اس جگہ مل گئی پھر بھی خاموش رہا, تو اب مرنے کے بعد واجب ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرائے. اب اپنی جان نہیں کھلا سکتا کہ میں اس پر عمل نہیں کرانا چاہتا, میں کیسے انکار کرتا, وہ بیمار تھا, اس کو تکلیف ہوتی, اسے برا لگتا, یہ سب بہانہ نہیں چلے گا. زندگی میں انکار کر دیتے کر دیتے زندگی میں خاموش رہے یا ہاں کر لی, اب اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, اب انکار کی گنجائش نہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا ہے, یہ تو ہو گیا سیدھا سادہ مسئلہ کہ زندگی میں اس نے اعلان کیا, اپنے قبول کر لیا تو ہم کو عمل کرانا واجب ہے, انکار کر دیا ہماری ذمہ داری کا. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ یہ کہ اس نے زندگی میں ہمیں مقرر کیا لیکن ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں, اطلاع کی جب اس کا انتقال ہو گیا, وصیت نامہ کھولا گیا, تب پتا چلا کہ وہ ہمیں مقرر کر کے گیا, یا یہ کہ اس نے ہمیں اطلاع تو کر دی لیکن جتنی دیر میں ہم جواب بھجواتے بھجواتے اس کا انتقال ہو گئے, فاصلہ کیا جاتا ہم کسی بہت ہی ضروری کام میں لگے ہوئے تھے، ہم کسی اور ملک میں گئے ہوئے تھے، ہم کہیں اور تھے، اس کی ابتدا آ گئی اور ہم اس کو انکار کروانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا انکار اس کے پاس پہنچتا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو صورتیں ہوں، ایک میں یہ کہ ہم مرنے کے بعد ہم کو پتا چلا کہ ہمارے حوالے وہ کیا کام کر کے گیا، ایک یہ کہ اس کی زندگی میں پتا چل گیا تھا مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم جواب بھجوا دیں تو وہ مرنے سے پہلے سن لیتا، نہیں بالکل اس کا آخری وقت۔ دو بات، اور اسی میں تیسری صورت وہ یہ کہ ہم جواب اس کو بھجوا سکتے تھے انسان، اس کے پاس وقت بھی تھا، لیکن وہ ایسی حالت میں تھا کہ کسی اور کو اپنا بدلی مقرر نہیں کر سکتا تھا، اب اتنا زخمی ہو چکا تھا، آخری سانسیں تھی، آکسیجن ٹینٹ کے اندر تھا، ٹھیک ہے اس کے بعد وہ 24 گھنٹے اور زندہ تھا، لیکن اس حالت میں وہ کس کو بدلی مقرر کر، تین صورتیں ہوتی، ایک یہ کہ مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا اس کے مرنے کے بعد، دوسرا یہ کہ زندگی میں پتا چلا مگر جب تک ہمارا جواب پہنچے وہ مر گئے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے جواب اس کو پہنچا دیا جب وہ زندہ تھا، لیکن پھر جب ہمارا جواب پہنچا اس وقت اس کی حالت ایسی ہو گئی، اتنا زخمی ہو گیا تھا، اتنی بری حالت تھی کہ اب وہ کسی اور کو بھول نہیں سکتا تھا یا سوچ نہیں سکتا تھا یا کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ ان تین صورتوں اب بظاہر مالک ہمارا بھی کوئی قصور نہیں، میں بعد میں پتا چلا ہم کہتے ہی سودے کو قبول کر، مرنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں، ان تین صورتوں میں شریعت یہ کہتی کہ اب اگر آپ بغیر کسی زحمت اور پریشانی سے، آپ کے لیے خود کوئی بڑی پریشانی نہیں ہو رہی، پریشانی تھوڑی بہت ہوگی مگر کوئی بڑی زحمت نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں آپ پر واجب ہے کہ اس کی وصیت میں عمل کروا دیں، یا حقوق و ناس کا مسئلہ ہوگا، ایجاب و قبول کا مسئلہ نہیں، وہ مقرر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے، اتنا وقت ہی نہیں، اب حقوق و ناس کی بات ہے کہ آپ اس کی اس وصیت پہ ضرور عمل کریں، لیکن ہاں اگر اس وصیت پر عمل کرنے کی وجہ ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا، ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک نقصان تو ہے 2-4 روپے کا، 50-60 روپے کا، 2 دن کی چھٹی ختم ہوئی جا رہی ہے، یہ کوئی نقصان نہیں، لیکن ایک بڑا نقصان، ہم اس کا کام کرنے جائیں گے ہماری اپنی ملازمت ختم ہو جائے گی، ہم اس کا کام کرنے جائیں گے ہمارا اپنا روزگار ختم ہو جائے گا، ہم اس کا کام کرنے جائیں گے ہم ایسے مقدمات میں آ جائیں گے اس کے بارے میں اتنے ٹیڑھے آدمی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو کر رہ جائے گی، ایک عجیب زندگی بن جائے گی۔ تو اگر اتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وصیت کے اوپر عمل کرنے سے ناقابل برداشت ہے، تب تو اسلام کہتا ہے کہ کسی آدمی پر کوئی خدا ایسا حکم ڈالتا ہی نہیں جو وہ برداشت نہ کر، لیکن اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو بے شک آپ اپنی جگہ صحیح کہ میں کیوں اس پر عمل کراؤں، اس نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نام ڈال دیا، میرا کیا قصور کہ اگر مجھے اطلاع ملی میں نے جواب بھجوایا وہ مر گئے، بے شک اس میں آپ اپنی جگہ یوں صحیح، مگر اب یہ حقوق الناس کی ایک چیز بن گئی کہ اس پر آپ کے لیے عمل کرنا واجب۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ انکار کا جواب وہاں تک پہنچا نہیں سکتے تھے پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپنا وسیع بنا گیا، تو اگر خود آپ کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے تو اس کی وصیت پر عمل کریں واجب سمجھ کر، اس کی وجہ سے نہیں خدا کی وجہ سے، جیسے نماز واجب ہے روزہ واجب، اور اگر آپ کے لیے کوئی بڑا نقصان ہو رہا تو پھر اس صورت میں آپ اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے، یہ وصیت سیدھی چلی جائے گی مشتحد کے ہاتھ میں، عالم شرع کے ہاتھ میں، وہ جانے اس کا کام جانے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ تو مسائل آج کے دن ہوئے اس آدمی کے بارے میں جس کو وصیت کی جائے، تو اب تک وصیت کے اندر دو باتیں بیان ہوں گی، جو وصیت کرے کس طرح کرے، اس میں کیا جلدی ہونا چاہیے، جس کے لیے وصیت کی جائے اس میں کیا باتیں ہونا چاہیے۔ اب آخر کے دو مسئلے بچے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے کس چیز کے بارے میں کر سکتے ہیں، روپے کے بارے میں، پیسے کے بارے میں کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وصیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ، دونوں کے لیے ایک تفصیل چاہیے ہوگی، یہ دو ہفتے کے بعد یہ موضوع مکمل ہوگا، پھر دو تفصیلات کے سلسلے میں اور باتیں، آج کی گفتگو ختم ہوئی وصیت کے بارے میں، اور موضوعات یہ بھی نامکمل موضوعات میں سے ہے، اور جو دوسری گفتگو تھی وہ بھی نامکمل ہے، اس لیے ابھی فی الحال اسی نامکمل موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، مگر تقریر سے پہلے ہی میں یہ بتا دوں کہ وہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا ظالم کی مدد، وہ موضوع آج بھی نامکمل رہے گا، اور بے شمار سوالات ان شاء اللہ مکمل ہو کے آ جائیں، کیونکہ یہ بعض مقامات پر شکایت پہنچی کہ بہت سی باتیں آپ سوال جواب میں بتا دیتے ہیں تو جن کے یہاں ریکارڈنگ سوال جواب کی نہیں ہوتی،
سوال جواب کی چیز آ جاتی ہے تو ابھی ہفتے تفریح میں اس کا بیان نہیں کرتے, اس پہ شکایت ہو جاتی ہے کہ مزہ نامکمل کر سکتا ہے. تو خیر پورے ہمارے تحفظ میں قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس میں واضح طور کسی بھی ظالم کی مدد کرنے سے آدمی کو روکا ہے. جب احتیاط ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا تمسكم النار وما لكم من دون الله اولياء ثم لا تنصرون, خبردار ظلم خبردار رکون اختیار نہ کرنا, مائل نہ ہونا, اٹھنا نہیں, اپنے دلوں کو ان کی جانب نہ پھیرنا. الذين ظلم جو ظالم جو ظلم کیا کرتے ہیں, اور قرآن کریم میں یہاں پر حاضر طلب استعمال نہیں ہے. اگر یہ پچھلی تقریر, آج کی تقریر, آئندہ تقریر, اس میں زیادہ تر وہ واقعات آئیں گے جس میں آپ دیکھیں کہ حکمرانوں کی بات ہو رہی, علماء کی بات ہو رہی, صاحبان اقتدار کی بات ہو رہی. لیکن اگر حضور اپنے مقام پر ہے کہ ہر وہ شخص جو ظالم, کیونکہ سب سے بڑے ظالم معاشرے میں عام طور پر یہی بڑھ پڑے اقتدار لوگ ہوتے ہیں, اس لیے اکثر واقعات اور حمایات کی نام نہیں بتایا. لیکن حضور جو کہ قرآن کی آیت کی بنیاد پر, تو قرآن نے کہا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا, ہر وہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے اس کی جانب مائل نہ ہو. اور قرآن ظلم سے کہتا ہے کہ سورہ طلاق میں قرآن نے واضح کیا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه, کہ جو اللہ کے کسی بھی قانون کو توڑتا, ومن يتعد حدود الله جو اللہ کی حدود, حدود یعنی باؤنڈریاں, جو اللہ کی باؤنڈری کو, اللہ کی حدود کو, اللہ کے قانون کو توڑتا, بس وہ ظالم بن گیا. تو قرآن کی نظام ظالم وہی نہیں ہے جس کے پاس اختلاف, جس کے سر پہ تاج, جس کے ہاتھ میں خزانہ, جس کے ساتھ ایک طاقتور فوج, اور وہ ظلم کر, بلکہ ہر وہ شخص جس نے حدود خدا کو توڑا, جہاں یہ حدود خدا کو توڑنا نماز کے قضا کرنے کی صورت میں, مسائل فقا سے نہ جاننے کی صورت میں ہو, یا کسی انسان کے ختم کی صورت میں, یہ سب ظالم, چھوٹا ظالم, بڑا ظالم, کم گناہ, زیادہ گناہ اپنے مقام پر. مگر یہاں پر قرآن جو اصول بتا رہا وہ یہ ہے کہ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا, خبردار ان کے قریب نہ جانا, ان کی جانب مائل نہ ہونا, کہ جو لوگ ظلم کیا کرتے ہیں. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ پہلا نقصان قرآن بتا رہا وَتَمَسَّكُمْ النَّارُ, بس جہنم کی آگ تمہیں گھیرے میں لے لے, جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی, وَتَمَسَّكُمْ النَّارُ, آگ کے جہنم تمہیں پکڑے گی. یہ سورہ ہود کی 115 آیت, یہ عذاب جہنم کا تذکرہ اس وقت خود قرآن کریم کر رہا, اور پھر یہ احتیاط ہو رہا ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ظالم کی مدد کرنے والے کو جہنم ہی میں ڈالا جائے تو اس پر عذاب آئے, نہیں, خود جہنم کی آگ آگے بڑھ کے اسے پکڑ لے گی. تو جہاں پر بھی ہوگا جہنم کی آگ اس کی جانب لگتے گی, بس سمجھ سکوں منار جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے. اس کے بعد قرآن بتا رہا کہ ظالم کے قریب کیوں نہ جاؤ, اس لیے کہ وہاں رقم بھی تم نے چاہے اور لیا, یاد رکھو خدا کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر تم ظالم کے قریب اس لیے جا رہے تو اسے کسی قسم کی مدد لینا, اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا, اس کا عہدہ قبول کرو گے عزت ملے, اس کی بہتر کو قبول کرو گے دولت ملے. تو یاد رکھو وہاں رقم میں کیوں نہیں ہے اولیاء, خدا کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں. اور اگر خدا کو چھوڑ کے تم نے کسی کو مددگار بنایا تم ملا تم کرو, تو پھر یہ اعلان بھی سن کہ تمہاری کسی صورت میں مدد نہیں ہوگی, نہ ظالم تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ وہ خدا تمہاری مدد کرے گا جسے تم نے چھوڑ, جسے تم نے نظر انداز کر, جس سے تم غافل ہو کر کسی ظالم کے پاس گئے. جو قرآن کریم کی آیت کے الفاظ کا ترجمہ, اور اب ہمیں یہ دیکھنا کہ جس آیت قرآن میں جو اصول بتانا گیا, معصومین نے کس انداز سے اپنے ماننے والوں کو اس اصول پر عمل کرنے کا حکم دیا. اصول جو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہر وہ ظالم, چاہے وہ ایک بے نمازی ہو, چاہے وہ ایک عمر نکالنے والا ہو, چاہے وہ اپنے والدین, بیوی, رشتے دار یا پڑوسی کے حق کو غصب کرنے والا ہو, چاہے وہ فعل حرام اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو, اور چاہے وہ کسی انسان پر بلا وجہ زیادتی کرنے والا ہو, کوئی بھی ظالم و مددگار, وہ جو ظلم کر رہا اس کا اپنا جو گناہ ہے وہ اس سے پہلے بار بار بیان ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی آتا رہے گا. لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں, ان سب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اگر ظالم کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ ظالم دینے کو فائدہ مل سکتا, تو یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. اور ظالم کے پاس جا کر انہوں نے وہ دروازہ بھی اپنے لیے بند کر لیا, اور ظالم تو بھائی بالکل لاچار اور عاجز چیز کو تمہیں کچھ عطا کر ہی نہیں سکتا. اب مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے, لیکن اس کا حقیقی اور صحیح مفہوم بعد میں آئے گا, لیکن فقط اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ پھر کہیں غلط فہمی نہ ہو آج کے واقعات سن کر, اس کے برآب صرف حکومت ہے, صرف حکومت ہے, صرف صاحب اقتدار. میں دو روایتیں آپ کو یاد دلا دوں. ایک وہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ بعض حالتوں یہ روایت کے لفظ بعض حالت نہیں, میں فقط اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ ہو کہ کسی بے نمازی کو دیکھ کے مسکرا دینا یہ بھی گناہ ہے. فقط اس لیے کہ بے نمازی جب ظالم ہو گیا تو اس ظالم سے مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک گناہ بن گئے. اور ایک وہ روایت جسے جامع الاخبار میں سورۃ الصدوق علیہ الرحمٰ نے نقل کیا کہ من احانا بقارئ الصلاۃ فتحن بلقمۃ او بکثرۃ فتحنما قتل سبعین انبیاء اولہم آدم و آخرہم حنا. کہ جس نے کسی بے نمازی ایک لقمہ روٹی کے ذریعے یا ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے بدل دی تو گویا وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے ستر انبیاء کا قاتل, اور انبیاء بھی ایسے کہ جس میں اول آدم ہے اور آخری میں. یہ احتیاط پیغمبر اسلام تھا. اب اس کا حقیقی مطلب کیا کہ اگر بیٹا اپنے والدین کو کھانے کو پیسے دیتا ہے اور والدین بے نمازی, اگر شوہر اپنی بیوی کے نام نقصے کو ادا کرتا ہے اور بیوی جو ہے اس کی بے نمازی, یا ایک دوست اپنے دوست کی دعوت کرتا ہے اور وہ بے نمازی, ایک دولہا جس کی شادی ہوئی ہے ولیمہ کرتا ہے جس میں اکثریت بے نمازی, تو کیا اس کے اوپر ستر انبیاء کے قتل کا بوال آ رہا؟ یہ تو ان شاء اللہ بعد میں واضح ہوگا جیسا میں نے خود بھی کہا. لیکن اب کرنے کا مقصد یہ کہ اصول بھائی تو بے نمازی بھی ظالم, تبھی تو اس کی مدد کرنے کے بارے میں روایت میں اتنا سخت جملہ اور اتنی سخت تعبیر آئی کہ ایک بے نمازی بھی ظالم, ایک بغیر کسی سبب کے اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا بھی ظالم, اپنے والدین کے حق کو ادا نہ کرنے والا بھی ظالم. اس لیے کہ روایت میں ان کی جانب دیکھ کے مسکرانے کو بھی بعض اوقات گناہ قرار دیا گیا. اور پھر وہ روایت ہے گاڑی بنوانے والے کو سلام نہ کرو, چکن پھیرنے والے کو سلام نہ کرو, گانا سننے والے کو سلام نہ کرو, جس میں سے بات ضعیف ہے بات صحیح, مگر بہرحال وہ روایتیں سب میں یہی مفہوم کہ اگر وہ بے نمازی تو تم فقط سلام کر دے, اگر وہ چکن پھیرتا, اگر وہ داڑھی بنواتا تو تم فقط سلام کر کے اس کے مددگاروں میں شامل ہو سکتے ہو. اس لیے کہ بے نمازی یا گناہگار سے اتنا کہنا السلام علیکم تم پر خدا کی سلامتی, اگر حقیقت میں یہ تصور ذہن میں ہے کہ یہ آدمی صحیح غالب رہے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ تو, وہ یقیناً گناہ بنے گا. لیکن اگر ذہن میں وہ تصور نہیں, فقط بے اختیار کو ہی سلام کر دیا, تب پھر اس کو شریعت نے اچھا کام نہیں سمجھا. کہ تمہارے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے تم اس بے نمازی کے عمل سے خوش. یاد کریں وہ مشہور روایت جو اگر سے اتنی مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے بہت کثرت کے ساتھ پڑھی, تقوام ابن مہران جمال کی روایت کہ جن کا ایک انتہائی چلتا ہوا کاروبار تھا, اپنے لفظ اگر کے اردو پتی نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے, جن کا ایک انتہائی ترقی کرتا ہوا کاروبار تھا, اور کاروبار بھی ایسا کہ حاکم وقت ہارون رشید عباسی جب کبھی ضرورت اس کو پیش آتی تھی تو انہیں سے مدد لیا کرتا. اس زمانے کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا ذریعہ نہ جہاز تھا, نہ ریلیں تھی, نہ گاڑیاں تھی, نہ بسیں, دریا یا سمندر میں کشتی اور یا پتی پر جانور. طوفان کا بغداد میں سب سے بڑا ادارہ تھا جو کاروباری مقاصد کے تحت جانور گرا کر دیا کرتے, اور ہارون رشید یا ساتھی کو اتنا اعتماد نہیں تھا کہ اگر حلال کا مال کسی کے کاروبار میں ہے تو فقط چلی آتی ہے, سنا کہ باقی سفر میں تو نہیں, حج کے سفر میں جب جاتا تھا تو ظالم سے ظالم تھی. یہ تعجب والی بات نہیں کہ اگر ہارون رشید سفر حج کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ سفر جو ہے بالکل پاک و حلال مال سے, تو تعجب کی بات نہیں, اس لیے کہ یہ ہمیں چاروں طرف کے مناظر نظر آتے ہیں کہ حج پہ جانے والا انتہائی گناہگار و ظالم وہاں جا کے نماز بھی شروع کر دیتا ہے, 40 دن کے لیے گاڑی بھی رکھ لیتا ہے, اپنی حد تک عبادت بھی کر لیتا ہے. اس نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ صبح کو سورج نکلتا کیسے, لیکن وہاں پہ جا کر آدھی رات سے وہ عبادت کے لیے چلا جاتا تو انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی. تو ہارون کو حج پہ جانا ہے, پوری احتیاط کرتا وہی جانور کے لیے جو حلال وہ فقط ان کے پاس ہے. لیکن ایک مطلب واقعہ بڑا تبدیلی ہے, مطلب میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی اکثریت میں سنا خدا کا بیان کرتا ہوں, مگر ایک مرتبہ امام کا اتنا جملہ ان کے کام کر پہنچا جائے افواہ, ویسے تو ہم تم سے بہت خوش ہوں, تم سارے کام بہت صحیح کرتے ہو لیکن تمہارا ایک کام ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا تھا. خدا کے کہا فرزند رسول وہ کون سا کام؟ کہا تمہارا خلیفہ ہارون رشید یا عباسی کو اپنے منہ پلا کے دینا. اور جب صفوان نے احتجاج کرتے ہوئے فقط اتنا کہا فرزند رسول میں اسے سیر و تفریح کے لیے اپنے منہ نہیں دیتا ہوں, میں اسے مملکتوں کے اور صوبوں کے دورے کے لیے اپنے منہ نہیں دیتا ہوں, میں اسے میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے منہ نہیں دیتا ہوں, میں اسے شکار کے لیے اپنے منہ نہیں دیتا ہوں, میں فقط اور فقط سفر حج کے لیے اسے اپنے منہ پلا کے دیتا ہوں. امام نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا اگر آپ کو واقعہ یاد کہ قفلان فقط اتنا بتاؤ کہ جب وہ اونٹ لے کے جاتا تو کیا تمہیں سارے پیسے دے کے جاتا؟ مولا ایسا تو کسی کاروبار میں ہوتا ہی نہیں. کہا پھر یہ بتاؤ کہ جب وہ اونٹ لے کے جاتا تو کیا تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ یہ سفر سے واپس آ تمہارے سارے اونٹ بھی واپس کرے اور ان کا سارا کرایہ بھی دے؟ مولا یہ تو فطری بات ہے، یہ جذبہ تو دل میں پیدا ہوتا ہی. امام نے کہا بس کسی ظالم کے لیے، کسی مومن کا یہ سوچ کہ وہ تھوڑی دیر بھی زندہ رہ جائے، چاہے کسی کام کے لیے زندہ رہے، کہ ظالم اس کا حق، مومن اپنا حق لینا چاہتا، جتنی دعا کرے کہ یہ ظالم اتنی دیر زندہ رہے کہ میرا حق دے دے. امام کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ظالم کی مدد ہے، اور ایسی تمنا کرنے والا اسی ظالم کے ساتھ جہنم کی آگ سے جلے گا، یہ پھیپڑا ہے امام. اور اتنا امام کا یہ پھیپڑا ایسے ماحول میں اور ایسے انداز میں کہ اتنا اثر ہوا اس فطرے کا کہ پورا اپنا چلتا ہوا کاروبار فروخت کر دیا. مطلب ہارون نے بلا کے پوچھا کہ تم نے کاروبار کیوں فروخت کیا؟ تو وہاں تو صحیح صحیح بات کہنا اپنی جان کو کھو دینے کے مترادف تھا. جب اتنا تھا کہ ہارون میں بوڑھا ہو گیا، میرے بچے یہ کاروبار کرنا نہیں چاہتے، اس لیے میں نے بیچ دیا، تو ہارون بھی سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ کون سی ہستی جس کے اشارے سے تم نے یہ کاروبار فروخت کیا. اگر میرے سے یہ پرانے تعلقات نہ ہوتے تو خدا کی مدد سے اس جگہ سے زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا. اور ایک معصوم کا فرمان نہیں بلکہ بالکل اسی معصوم کی تجربہ مان کے روایت تھی کہ ایک مومن کے گناہ کے لیے یہی بات کافی، ایک مومن کو گناہگار بنانے کے لیے یہی بات کافی کہ وہ اپنے دل میں اتنا خیال دار کہ آگے کتنی دیر زندہ رہے، کہ وہ اپنی پیری میں سے اپنے خزانے میں سے پیسے نکال کر مجھے میرے پیسے دے دے. فقط اتنا سوچنا، فقط اتنا خیال کرنا ایک مومن کو گناہگار کر سکتا. وہ ظالم کے لیے نہیں سوچ رہا، وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے سوچ رہا، مگر ظالم کے بارے میں اتنا سوچنا یہ بھی ایک مومن کو گناہگار کر سکتا. تو جب حالت یہاں پر معصومین کی جانب سے اتنی سختی ہو رہی ہے تو دیکھو اگر تم نے فقط جائز اور حلال کام میں بھی اس کی مدد کی، مدد بھی نہیں کی. مدد کا لفظ تو ساتویں ایمان کی روایت ہے، ساتویں ایمان کہتے ہیں مدد بھی نہیں کی، بس دل میں یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ یہ کتنی دیر اور زندہ رہ جائے، پانچ سیکنڈ، دس سیکنڈ، ایک ظالم کی دس سیکنڈ کی زندگی کی دعا کرنا، یہ بھی معصوم کے نزدیک ایک مومن کی شان کے خلاف، ایک مومن یہ عمل کبھی نہیں کر سکتا. تو بس اسی اصول پر تاریخ فلاد کے بارے میں اس کو دیکھ کے مسکرا دینا. جب آپ پانچ منٹ کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ زندہ رہ سکے تو مسکرانا تو پھر خیر بہت بڑی چیز ہو گئی. اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکا گیا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہ روایتیں جب سرسری طور پہ آ رہی ہیں تو آپ کے ذہن الجھ رہے ہوں گے، تو اس کا مقصد تو یہ کہ اگر ہمارا باپ نماز چھوڑتا ہے تو ہم دعا کریں کہ وہ مر جائے، اس کا مقصد تو یہ کہ اگر ہماری اولاد جو ہے گناہ کرتی ہے تو ہم ہاتھ پھیلا کے خدا سے کہیں کہ موت آ جائے، نہیں یہ مقصد نہیں. اس کی تصویر اس کی تصدیق ان شاء اللہ آتی، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ یہ شخص جو بھی ظلم کرنے والا، چاہے وہ ایک بے نمازی ہو یا شادی میں وقت ہو، اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے خوش ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس تو زیارت والدہ کی صورت میں وہ جملے ہیں کہ جس پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ روایت نہیں ہے. لعن اللہ امتن فضلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن فضلت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ. لعنت ہو، میرا چھٹا امام کہہ رہا کہ لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے آپ پر ظلم کیا، اور لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے آپ کو فضل کیا، اور لعنت ہو اس گروہ پر جس نے نہ ظلم کیا نہ فضل کیا، فقط یہ خبر ان کے کان میں پہنچی اور برعزیت تھے، اور اس خبر پر وہ راضی رہے، انہوں نے احتجاج نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو برا نہیں سمجھا. وہی لعنت جو قتل کرنے والے شمر پر، وہی لعنت جو ظلم کرنے والے جزیر پر، امام وہی لعنت اس پر بھیج رہے ہیں کہ جس نے نہ جزیر کی طرح ظلم کیا نہ شمر کی طرح قتل کیا، مگر ان دونوں کے بارے میں سنا اور اس کے بعد ان کے عمل پر راضی رہا. کہ ظلم کیا بتایا امام نے کہ ظلم کرنے والا ایک آدمی جو بے نمازی وہ نماز چھوڑ کے ظلم کرتا، جو لعنت اس پر جا رہی وہی لعنت اس کے اس بیٹے پر بھی جا سکتی، اس کے اس بھائی پر بھی جا سکتی، اس کی اس بیوی پر بھی جا سکتی جو بے نمازی کے اس عمل کو سنے اور اذیت دے اس کے بعد راضی ہو جائے، اس کے بعد نہ احتجاج کرے، نہ ہمگین ہو، نہ اس عمل کو برا سمجھے، نہ اس سے فراز کا اظہار کرے، چاہے دلی بھی نہیں کرے، اتنا بھی نہ کرے. تو امام کہہ رہے کہ فرضیت سے راضی رہنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کو عمل کرنے والا. بلکہ ایک روایت میں جسے شاید میں نے گزشتہ ہفتے پڑھا، تو یہ تو اس سے بھی بدتر، جو راضی رہتا ہے یہ اس سے بھی بدتر، اس لیے کہ ظلم کرنے والا ظلم کر کے کچھ تو حاصل کرتا، چاہے دنیا کا فائدہ، اس نے نماز ادا کی ہے ظلم کرنے والے نے،
اور اس پر لعنت آ رہی تو اس پر فائدہ تو ملا کہ صبح کی نیند مل گئی، لیکن یہ جو اس کے ساتھ دے رہا یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ نہ اسے وہ فائدہ ملا جو ظالم کو ملا تھا، بلکہ یہاں کبھی نقصان ملا وہاں کبھی نقصان ملا، اور لعنت بڑی آئی اس کے اوپر۔ تو بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا تو یاد رکھو اگر تم اپنی آخرت کو بس بنانا چاہتے ہو تو ہر ظالم سے دور ہو جاؤ۔ حتیٰ یہ کہ اکثر ایسے مقامات جہاں پہ اس سے بھی منع کیا گیا کہ تم یہ خیال کر کے کسی ظالم کی جانب جاؤ کہ میں اسے نصیحت کروں گا، میں اسے وصیحت کروں گا۔ منصور جوالقی کا مشہور واقعہ، میں نے گزشتہ ہفتے جدید واقعہ صدر کا ایک واقعہ پیش کیا جو وہی سیرت معصومین میں، اس کے بعد منصور جوالقی نے جو پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ صدام نے جو ترکیب سوچی منصور جوالقی نے اپنے زمانے میں وہی خیال کیا۔ منصور جوالقی خاندان بنو عباس کا حاکم، اور اس نے سادات کرام پر جتنے مظالم کیے وہ سب تاریخ کے آرام پر موجود، لیکن اس کے باوجود کوئی موقع اسے ایسا نہ مل سکا کہ ہمارے سطح امام کے اوپر ہاتھ ڈال جاؤ۔ تو ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ امام کو دربار میں بلایا جائے، اور دربار میں بلانے کے لیے اس نے امام کے نام میں خط لکھا اور اس نے امام سے گزارش، اے جب نہ ہم خاندان بنو عباس کے لوگ عام طور پر بنو ہاشم کے لوگوں کو جب نہ ہم یعنی اے ہمارے چچا کے بیٹے کیسے مخاطب کیا سکے، امام کے نام خط لکھا کہ جب نہ ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، آپ میرے پاس آئیں، اور پھر وہ لکھتا میں یہ چاہتا ہوں کہ سر تو اپنا آپ ہماری سہمت اختیار کریں یہ تباہنا تاکہ آپ ہمیں نصیحت کریں، بس اپنا لے سکتا ہوں آپ ہماری سہمت اختیار کریں تاکہ آپ ہمیں نصیحت کریں، ہم کوئی غلطی کریں، ہم کوئی غلط کام کریں تو آپ فوراً ہمیں نصیحت کریں اور بتائیں گے اس کام میں کیا غلطی۔ امام معصوم نے ایک مرتبہ اس خط کو پڑھتے ہی اس کی پشت پر اس کا جواب دے کر بھجوایا، اور وہ یہی تھا کہ اما من اراد الدنیا بلا سہنا و اما من اراد الآخرہ بلا سہنا، جہاں تک خود کا تعلق جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی تجھے نصیحت کر نہیں سکتا، اور جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی تیری صحبت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحبت کی بات کرتا ہے کہ تیرے ساتھ ہے صحبت کا مطلب صحابی بننا، ساتھ رہنا۔ اگر صحبت کی بات کرتا ہے تو جو آخرت اختیار کرنا چاہتا ہے وہ صحبت نہیں اختیار کرے گا، جو دنیا کو لینا چاہتا ہے وہ نصیحت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ حاکم کو، ظالم حاکم کو کون نصیحت کر سکتا ہے اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ دنیا میں ملے دولت عزت ہوگا شہرت۔ امام نے ایک مرتبہ یہ جواب دے کے بھجوایا، تاریخوں میں ہے کہ جب منصور کے پاس یہ جواب پہنچا تو ایک مرتبہ یہ اختیار سکار ہو کہ اس ایک جملے کے ذریعے ہمارے چچا کے بیٹے نے ہمیں ایک ایسا اصول دے دیا جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ دنیا والا کون ہمارے پاس ہے اور آخرت والا کون ہمارے پاس ہے۔ مگر امام نے اصول یہ دیا کہ جسے آخرت لینا وہ کبھی تیرے قریب ہی نہیں آ سکتا، حتیٰ یہ کہ نصیحت کے لیے بھی تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ بعض ایسی روایتیں بھی جہاں پر اس سے بھی منع کیا گیا کہ جب کوئی ظالم اپنے ظلم میں حد سے پڑ جائے تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے بھی اس کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ کوئی تعجب نہیں اس کا ظلم اپنی آخری انتہا پر پہنچا، کوئی تعجب نہیں کہ ابھی ابھی عذاب خدا آئے، اور کیونکہ تم اس سے قریب ہو گئے اس لیے اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وہ مشہور واقعہ ہمارے دسویں امام کا واقعہ، ایک مرتبہ اپنے صحابی کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا گھومتا پھرتا کھاتا پیتا کہ جو خدا کی جسمانیت کا قائل اور دائرہ اسلام کے خارج، جس نے خدا کی جسمانیت کو مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ امام کو اطلاع ملی جب وہ صحابی امام کے پاس آیا تو امام ایک مرتبہ جلال گیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ کیا طریقہ کہ تم عبد الرحمان کے ساتھ کیوں صحبت اختیار کرتے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ ایسے عقیدے کو مانتا ہے کہ جو خلاف ہے اسلام؟ کہا برسند رسول، وہ میری ماں کے رشتے کا بھائی، وہ میرا رشتے کا مامو بنتا، میں سبق اپنے رشتے داری اور خاندانی تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ امام نے کہا یاد رکھو اگر اس کافر کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہمیں چھوڑ، اور اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسے چھوڑ، بیک وقت کی دو چیزیں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو دشمن خدا اور محب خدا دونوں کو تم ساتھ لے کے چلو۔ ماں برسند رسول، میں اس لیے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ شاید میرا اٹھنا بیٹھنا اس پہ کوئی اثر نہ ہو۔ امام نے کہا یاد رکھو ایک وہ منزلہ تھی جب ایک ظالم اپنے ظلم میں اس حد پر پہنچ جاتا جب اس کے ساتھ اس کے قریب جانا بھی غلط ہے چاہے نصیحت کے ارادے سے۔ تم کو نہیں پتا کہ جب حضرت موسا اپنے لشکر کو لے کے چل رہے تھے، اپنے قوم کو لے کے چل رہے اور قوم بنی اسرائیل حضرت موسا کے ساتھ ساتھ تھی ان کے بیچ، پھر قوم صاحب اپنے لشکر کو لے کے آ رہا، جہاں تک کہ وہ دریا ہے موسیٰ نے عصا مارا دریا سے راستہ ہو گئے موسیٰ کی پوری قوم باہر نکل آئے اور اب اسی دریا کے اندر فرعون کی قوم آ رہی فرعون کی قوم اس میں سے گزر رہی موسیٰ کی قوم آگے بڑھ رہی تو اتنے میں موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے باپ کو دیکھا جس کا باپ فرعون کے لشکر میں شامل ہے یہ موسیٰ کے لشکر کو کھول کے پیچھے آئے اور اس کے بعد دریا میں اترا تاکہ اپنے باپ کو نصیحت کرے اسے بتائے کہ آپ کتنے بڑے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں ادھر اس نے باپ کو نصیحت کرنا شروع کی تھی ادھر وہ وقت پورا ہو گیا بنا کے دریا کا پانی ملا سارا لشکر غرق ہو گیا جس میں موسیٰ کے ساتھیوں میں شامل یہ مرد مومن دیکھا حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ میرے اس ساتھی پر کیا گزرے کہا کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح کیونکہ اس کا عمل صحیح اس لیے وہ جنتی اور رحمت خدا اس کے شامل حال لیکن اس وقت عذاب اس پر اس لیے آیا کہ وہ ایک ظالم کے قریب کھڑا تھا ایک ظالم کا ساتھ دے رہا تھا اور بعض اوقات ایک ظالم جو عذاب کا حقدار ہو چکا ہوتا اس کے قریب صحیح نیت سے جا کے کھڑا ہونا انسان کو خدا کے غضب سے تو بچاتا مگر خدا کے عذاب سے نہیں بچاتا عذاب جو ظالم کا ہے وہی اس معصوم کا بھی ہو جائے گا یعنی معصوم لوگ ایمانوں میں اس معصوم کا بھی وہی عذاب ملے گا جس کا کوئی قصور نہیں البتہ حصہ عقیدہ صحیح قیامت میں محفوظ رہے گا دنیا میں اس کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا اب یہ بات سن کر تو آپ کے ذہن میں اور زیادہ انتظار کرتا ہوا ہوگا تو اس کا مقصد تو یہ کہ ہم کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے کیا پتا نصیحت کرنے جائیں اور اس کے بعد خوشیوں کا عذاب آ جائے تو وہ لوگ جو پہلے ہی اس معاملے میں بہت زیادہ گرے ڈالیں یہ روایت کو انہیں اور ایک بہانہ دے سکے گی مگر اسی مقام پر ہمارے سامنے فقہ آتی آخر فقہ کا مقصد کیا فقہ اسی کام کو بتانے کے لیے تو آتی ہے کہ دیکھو بنا آدمی قابل ہے کہ اس کو نصیحت کرنا واجب جب شریعت کہہ دے فلاں کو نصیحت کرنا واجب ہے اس کا مقصد یہ کہ ابھی وہ آخری منزل میں نہیں پہنچا اور جب فقہ کہہ دے کہ اب اس سے مریض جا کے نصیحت کرنا حرام ہے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ آخری منزل پر پہنچ گیا تو اس مقام پر کبھی واقعات کو چھوڑ کے نتیجہ نہ نکالے بلکہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ خود ظالموں کو نصیحت غلط ہے اب فقہ بتائے گی کہ وہ کون ہے جن کو نصیحت صحیح ہے اور وہ کون ہے کہ جن کو نصیحت غلط ہے تو بہرحال میرے حل کرنے کا مقصد یہ کہ نصیحت کے بر سے تعلیم کا مددگار بننا بعض حالتوں میں یہ بھی خدا کو پسند نہیں تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے خرید جانا یہ تو یقیناً انتہائی بدترین کھیل ہے نگاہ قدرت بلکہ ابھی آپ اور جب واقعات اور روایتیں سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ظالم کے قریب جانے سے آدمی کو منع کیا گیا ہے اور ہوتا گیا لیکن آج کے درد میں وقت پورا ہو گیا اس لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے انشاءاللہ مزید اس سلسلے کی گفتگو آئندہ ہوگی لیکن میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی یہ بات مکمل نہیں ہوگی مکمل ہوگی دو ہفتوں کے بعد جو ہماری تشریح آئے گی اس موضوع پر ابھی فقط اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں اس کے بعد اس کی ضروریات کہ کہاں تک عمل کرنا ہے کہاں پہ جائز ہے کہاں پہ واجب ہے وہ انشاءاللہ دو ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا آج کا درد ختم ہو گیا اس میں سے پہلے ہی تعدور کی شروع ہوا اس اعتبار سے جو صاحبان اب جانا چاہیں ہمارا سبق بہت قریب آئے گا ضرور لے جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سوال ہے کسی کا ایک سوال کیا ہے کہ ہم نے بھی اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ تین حالتیں ایسی جب ایک مرنے والے نے آپ کو وسیع بنایا اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا وسیع بننے مگر تین حالتیں ایسی ہے کہ پھر بھی بننا پڑے گا جس میں ایک یہ کہ اس کے مرنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی دوسرے یہ کہ اطلاع زندگی میں گئی مگر آپ واپس جو اس کو پیغام بھیجوا رہے ہیں اس پیغام کے جانے کا جو مر گیا اور تیسرا یہ کہ نہیں آپ کا پیغام اس کی زندگی میں پہنچ گیا مگر اس وقت آدمی کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اپنی وسیع میں زندگی نہیں کر سکتا ان تین حالتوں میں اگر آپ کا دل نہ بھی جا رہا ہو تب بھی اس کا وسیع کرنا پڑے اور ایک حالت میں آپ بالکل آزاد وہ یہ کہ اس نے زندگی میں آپ کو بتا دیا میں وسیع بنا رہا ہوں اور اس کی زندگی میں آپ نے انکار کر دیا اب آپ بچے مگر ایک پانچویں صورت اس سوال میں آئی وہ یہ کہ اس نے وسیع بنایا ہم کو اطلاع دے دی یا کسی اور طرف سے اطلاع مل گئی کہ وہ ہم کو وسیع بنا چکا ہمیں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا مگر ہم نے سوچا کہ بہرحال ابھی تو وہ زندہ ہے چندان پانچ سال چار سال ایک سال جو نہیں آج بتا دیں گے کل بتا دیں گے دو دن کے بعد بتا دیں گے ایک ہفتے کے بعد بتا دیں گے کسی میں اس کا انتقال ہو گئے ہم یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتے پورا ارادہ تھا منع کرنے لیکن ہماری اپنی کچھ سستی ہو گئی کچھ کوتاہی ہو گئی کچھ دیر ہو گئی اس صورت میں یہ مسئلہ صحیح ہوگا کیونکہ غلطی آپ کی طرف سے ہے اس مرنے والے کا کوئی قصور نہیں اس اعتبار سے آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا اور اس سے بچنا یا اس سے جان بچانا یہ جائز نہیں ہوگا. دو منٹ میں تو بیان نہیں ہو سکتا کہ وسیع کو کئی کام اس نے قبول کیے. نماز بھی پڑھا دو, قوم کو نکال دو, روزہ بھی رکھوا دو, میت بھی بنا جگہ کا بند کروا دو. تو پہلے کون سا کام کرے بعد میں کون سا, یہ مطلب ہے. تو کس مسئلے کے اندر پہلے کون سا کرے بعد میں کون سا کرے, اس میں تو وسیع کو کوئی اختیار ہی نہیں, اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو کام چاہے پہلے کرے تو بعد میں. اس نے شریعت میں قصور رکھا ہے. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے, میں مختصر بتاتا ہوں, اس کی تصویر پوری ایک تفریح میں آئی, میں نے اندازہ لگایا تو کم سے کم 30 منٹ بہت اس مسئلے میں جائیں. وہ یہ ہے کہ وسیع کے بارے میں کوئی اختیار نہیں اس معاملے میں, جو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, شریعت اصول رکھتی ہے. نمبر ایک, پہلے مرنے والے کے سارے والد ہماری بازو بازی نکالو, نہ اس کی وسیعت کو کچھ توجہ دو, نہ والدوں کو توجہ دو, سب کو بھول دو, جتنے ماری بازو باز ہیں سب نکالو. اس کے بعد جو بچے جتنے اس کی وسیعت پر عمل کرو اگر ایک تہائی تک, اور اس کے بعد جو بچے وہ والدوں کو تبدیل کرو. تو وسیع کو یہاں پہ چلنا ہے شریعت کے مسئلے پر, پہلے ماری بازو باز, اس کے بعد مرنے والے کی جو وسیعت کی چیزیں ہیں وہ اگر ایک تہائی تک ہیں, اور اس کے بعد پھر مرنے والے کے وارثوں کے ناطے چیزیں تبدیل کر. لیکن اس کی جزیات, اس کی روپیہ, اس کی تفصیلات ان شاء اللہ بات کریں گے. آریہ کیا چیزیں دوسرا یہ کہ کیا وسیع قدرت دے سکتا, وسیع کو قدرت دینے کا حق نہیں, بلکہ اگر مرنے والا اس کے لیے مقرر کر کے گیا ہے کہ تم اتنے پیسے لے لینا تو لے سکتا ہے ورنہ نہیں لے سکتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے قدرت, اور ایک چیز ہوتی ہے وسیعت پر عمل کرنے کا خرچہ. اب اگر وسیعت پر عمل کرنے کا کچھ خرچہ ہو رہا وہ وسیع لے سکتا ہے. مثلاً بطور مثال مرنے والے نے یہ وسیعت کی کہ میری میت کو یہاں سے نظر بھجوا دینا. اب اس میں جو خرچہ آئے گا اس کا مرنے والے نے ذکر نہیں کی, لیکن وہ خرچہ وسیع جو ہے اس کے اندر کے وسیع کا ایک تہائی مارنے سے لے سکتا ہے. اپنی کوئی قدرت نہیں لے سکتا, جتنا خرچہ لے گا وہ وہی کہ جو مرنے والے کے اندر ہو رہا یا اس کے کام کے لیے مرنے والے کے کام کے لیے ضروری. تو مثلاً مسجد کو بھجوانا اب اجازت نہیں مل رہی, 50 سے 100 روپئے جانا پڑیں گے وہاں کسی آدمی کو, یہ بھی وہ لے سکتے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ اسی مرنے والے کے. تو دوسری بات یہ کہ آریہ کسے کہتے ہیں, آریہ کا مقصد ہے عارضی استعمال کے لیے کوئی چیز لینا اور چیز استعمال کرنے کے بعد اسے واپس کر دینا. کسی سے کتاب پڑھنے کے لیے لے لی, کسی سے قلم لکھنے کے لیے لے لیا, کسی سے گاڑی لے لی, کسی سے کبھی مکان لے لیا دو دن کے لیے شادی بیاہ ہو رہا. آریہ نہیں, کوئی چیز عارضی استعمال کے لیے لینا اور استعمال کے بعد اسے واپس کر دینا. سب ہمارا ہو گئے ہیں کہ آج زیادہ چیزیں ان شاء اللہ اگر اور لمبے سوال آتے تو ہم لگتے ہیں. Thank you.